ہماری غفلت کا راز اور اس کے ازالہ کا طریقہ. فرمایا ہماری غفلت کا راز یہ ہے کہ ہم کو اعمال کے لیے نافع اور مضر ہونے کا استعدار نہیں ہے, اور اس کا علاج یہ ہے کہ اعمال کے نافع اور ضار ہونے کی اعتقاد دل میں بٹھا لیا جائے. اور استعدار کا محض حدیث اکثر ذکر رہا ذم لذات الموت ہے, اور خاص عمل کے وقت اس کے استعدار کی تدبیر یہ ہے کہ صلاۃ مؤدب یعنی ہر عمل کو یہ سمجھ کر ادا کرو کہ شاید یہ ہمارا آخری عمل ہو. حضرت نے فرمایا کہ ہم لوگ کیوں غافل ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ اس لیے غافل ہیں کہ ہمیں جو اعمال ہیں ان کے جو نفع دینے والے اعمال ہیں ان کے نفع دینے کا استعداد نہیں ہے, اور جو نقصان دینے والے اعمال ہیں ان کے نقصان دہ ہونے کا استعداد نہیں ہے. جیسے دنیا کے معاملے میں ہمیں اس کا استعداد ہوتا ہے لہٰذا ہم اس کے بارے میں غافل نہیں ہوتے, مثلا دنیا کے معاملے میں ہم لوگ کوئی چیز کھاتے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز مفید ہے کون سی چیز نقصان دہ ہے, لہٰذا اس کے بارے میں خیال رکھتے ہیں, تو آخرت کے بارے میں اس کا استعداد نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی ہماری زندگی باقی ہے, ہاں تو ٹھیک ہے وقت سے ہم لوگ پھر ٹھیک ہو جائیں گے, یہ ایک مطلب ہمارا ہوتا ہے. تو اگر ہم لوگوں موت کے بارے میں یاد رکھے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے, اور جیسے کہ نماز کے بارے میں کہ ایسے نماز پڑھو کہ جیسے یہ تمہارا آخری نماز ہو, اس طرح ہر عمل کے بارے میں انسان سوچے کہ شاید یہ میرا آخری عمل ہو. فرمایا تقدیر کی غایات عاجلہ اور عاجلہ کا بیان. فرمایا تقدیر تجویز حق کا نام ہے جس کا تعلق ذات و صفات حق سے ہے, اس لیے اس میں کاوش کرنے سے بجز حیرت و پریشانی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, اور درجہ اجمال میں چونکہ اس کا علم ضروری تھا اس وجہ سے اجمال نے بیان فرما دیا, اور اس لیے ضرورت کے بنا پر اس مسئلے کی غایت بھی بتلا دی کہ جس کی ضرورت عاجلہ تھی. ارتقاء تقدیر کی غایت تو عاجلہ ہے جو آخرت, کیونکہ تقدیر کا اعتقاد موجب نجات ہے. یہ خاصیت عقائد حقوں میں ہے کہ بدون عمل کے خود بھی موجب نجات ہیں, وہ نجات اولا نہ ہو. تو شارع نے اسی پر اتفاق نہیں کیا بلکہ ساتھ عقائد عاجلہ بھی بدلا دی, چنانچہ ارشاد فرمایا ما صاب من مصیبت الفردی ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہ الی قولی تعالی لیکن لا تعصوا لما فاتکم ولا تفلوا بما آتاکم. اللہ تعالیٰ مسئلہ تقدیر کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو اس لیے خبر دی ہے تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر تم کو رنج نہ ہو, اور جو کچھ تم کو دیا اس پر اطراء ہو جائے. تو تقدیر کے بارے میں فرمایا کہ ایک تو اس کا عقیدے کے لیے ماننا ضروری ہے, کیونکہ خدا نخواستہ اگر اس کا عقیدہ نہ ہو تو یہ کفر ہے, تو ہمیشہ کی ناکامی ہے, لہذا اس کا عقیدہ رکھنا تو ضروری ہے. تو ایک فائدہ تو یہ ہو گیا کہ صحیح عقیدہ ہو گیا, لہذا یہ موجب نجات ہے. چلو فوراً نہ صحیح لیکن بعد میں جہنم بھگتنے کے بعد بھی اگر انسان اخیر میں جنت پہنچ جائے تو یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن ایک چیز یہ بھی بتلا دی کہ یہاں پر بھی اس کا فائدہ ہے, دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے, اور دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا, یعنی کوئی مصیبت تمہیں زمین میں یا تمہاری جانوں میں نہیں پہنچتے مگر وہ جو کتاب پہلے لکھی گئی ہے اس کے اندر موجود ہے, تاکہ لکھے اللہ تاسو علام فاتکم تاکہ تم لوگوں کو افسوس نہ ہو, ہاں اس چیز پر جو تم یعنی جو تم سے فوت ہو جائے, ولا تفرو بما آتاکم اور تمہیں تراؤ نہیں, ہاں کہ جو کہ تمہیں ملے. تو اس سے پھر یہ انسان کو یعنی غم نہیں ہوتا نا کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ کی مرضی تھی تقدیر میں لکھا تھا, لہٰذا انسان کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے. اور اگر انسان کو کچھ مل جائے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہمارے لیے خیر ہے یا نہیں ہے, لہٰذا اس کو پورے اطمینان نہیں چاہیے. آخرت میں کلام سے تقدیر کے متعلق پوچھو گی, فرمایا آخرت کرنے کے جو کہ مسئلہ تقدیر میں زیادہ گفتگو کرے گا آخرت میں اس کی پوچھو گی کہ ہاں صاحب تم مسئلہ تقدیر کے بڑے محقق تھے, اگر ہمارے سامنے تو بیان کرو, اور اسی مسئلے میں جو بھی تحقیقات بیان کریں گے کبھی قابل نہیں ہوں کہ حق تعالیٰ کے سامنے بیان کر سکیں, کیونکہ وہ وہاں تخمینات و ذنیات ہوں گی اور حق تعالیٰ کے ساتھ یقینیات ہی کو بیان کر سکیں ان کی تخمینات. کل والی بات ہے اس کے بارے میں اگر اللہ پاک پوچھے تمہاری بڑی تحقیقات سے بتاؤ نا کیا تحقیقات, ہاں جی پھر کیا جواب. کوئی جواب انسان نہیں دے سکتا. اس وجہ انسان کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے علیحدہ رکھنا چاہیے. جتنی انسان کی جان ہے اتنی بات کرے. اب گورنر کے سامنے انسان اپنی حیثیت سے بات اونچی کرے تو شامت یہ نا وہ تمہارے کیا ہے کیوں یہاں پہ بات کرے. وہ تو چھوڑے, یہاں ذرا تھوڑا سڑک نکل کر ٹریفک کو کنٹرول کرنا شروع کر لیں. کیسے کہا میں, لیکن نتیجے کیا ہوگا, آخر میں پکڑا جائے گا. تمہیں کیا ہے, تمہیں کس نے کر دیا. مطلب یہ ہے کہ جو جس کی ڈیوٹی ہے اسی کو کرے, اس سے زیادہ کے بارے میں بات نہ کرے. وہ نقصان کرے گا. اکتا لشانوں کی توجہ کا عام طریق سلوک, اکتا لشانوں کی توجہ عام کا طریق سلوک یہی ہے, سلوک ہی ہے. وہ جذب وہب کا طریق عام نہیں ہے. اس کے ایسی مثالیں جیسے اصول اولاد کا عام طریقہ تو نکاح اور زوجین کا امبستر ہونا ہے, اور کبھی ایسے بھی بغیر شوہر کے اولاد ہو گئے جیسے مریم علیہ السلام کے, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, کبھی بدون ماں باپ کے بھی تکون ہو جیسے آدم علیہ السلام. بس وہاں کے بھروسے رہنا اور سلوک کو اختیار نہ کرنا غلطی. یہ بھی اصل میں اللہ جل شانہ اپنے دست قدرت کو اسباب میں چھپا دے. یہ اللہ پاک کا طریقہ ہے. اب یہ ہے کہ برکت ہے تو برکت دیتے ہیں, لیکن وہ جو موجود ہے چیزیں ہوتی ہیں اس میں دیتے ہیں. یہ چیز آپ کے سامنے آسمان سے نہیں ہو سکتی, مطلب آپ کے پاس کچھ ہوگا تو برکت دے دے گا نا. ہاں یہ تو بہت کم لوگ کے ساتھ ہو گئے کہ جیب بچانے بھر جائے پیسے, میں تھوڑے پیسے ہوں گے اسے کام زیادہ چل جائے گا, ایسی برکت ہوگی. اللہ پاک اپنی قدرت کو اسباب میں چھپا دیتے ہیں, یہ قانون ہے. تو اب سلوک جو انسان شروع کرے گا تو اللہ پاک اس میں جذب بھی عطا فرما دیں گے, لیکن جو سلوک پہ نہیں کرے گا تو جذب بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے لیے بنیاد تو بنے گی نا. تو سلوک کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈی پی سی ہے, وہ جذب جانا اس کے اوپر تعمیر ہے. تو ممکن ہے تعمیر اسی کے مطابق ہی ہو, لیکن بنیاد تو بناؤ گے نا, بنیاد کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا. جذب کی دو قسمیں, پر میں جذب کی دو قسمیں, ایک قبل العمل ایک بعد العمل, مگر زیادہ وقوع جذب بعد العمل کا ہے. عادت اللہ یہی کہ سلوک یعنی عمل مقدم ہوتا ہے اور جذب مؤخر ہوتا ہے, اور کبھی اس کا کبھی غالب بھی وقوع ایک عمل سے پہلے جذب ہو گیا اور جذب کے بعد عمل مرتب ہوا. چنانچہ اللہ یہ تبھی بھائی شاہ میں جذب قبل عمل کا بیان اور یہ دل میں یونیب میں جذب بعد عمل کا, تو اس جذب قبل عمل کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سلوک اور عمل بیکار ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ عمل اللہ سے تامہ و سلوک قرب کی نہیں بلکہ شرط اکثر ہی ہے, جیسے علاج اللہ سے صحت کی نہیں ہے, ہاں شرط اکثر ہی صحت کی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ جذب کی دو قسمیں ہیں, ایک جو پہلے عمل سے ہو جائے اور ایک جو بعد میں عمل سے ہو جائے. تو جو پہلے ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک پہلے کھینچ لیتے پھر بعد میں سکھاتا ہے, یہ بہت تھوڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اکثر لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمل کرواتے ہیں پھر بعد میں جذب کھینچ لیتے ہیں. جن کو پہلے کھینچ لیتے ہیں نا ان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. آئی تشریف لائے, جن کو پہلے کھینچ لیتے ہیں تو ان کے ساتھ بڑے مسائل ہوتے ہیں. مثلا سب سے بڑی بات یہ ہے, اب انسان کی تربیت سلوک سے ہوتی ہے. اب اگر تربیت نہیں ہوئی اللہ پاک نے کھینچ لیا تو اللہ پاک ان کے ساتھ معاملہ تو اولیاء کا ہوگا, لیکن لوگ ان کو کہیں یہ کیا ہے, یہ تو ایسا نہیں ہے, تو لوگ کنفیوز ہوں گے. ہاں جی, تو بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے گا سب کو پتہ چلے اچھا یہ تو ان میں یہ بات تھی, تو دوسرے لوگ کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. لہٰذا قبل عمل جذب جو ہوتا ہے بہت تھوڑا ہوتا ہے. ہاں بعد عمل جو ہے نا وہ تو بہت اکثر ہی ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان عمل شروع کر لے اس میں پھر اللہ پاک قبولیت فرما لیتے ہیں اور بعد میں کھینچ بھی لیتے ہیں. پر میں عمل سے جنت نہیں ملے گی اس کی دوسری, لا یدخل الجنۃ احد للعالم. اچھا علیت اعمال کی نفی ہے, اور مقصود اس سے عجب کا علاج ہے. تو کوئی عمل کر کے اترائے نہیں کہ میں نے اپنے عمل سے جنت لے لی, کیونکہ اول تو عمل کے بعد بھی جذب کی ضرورت ہے, اور جذب کا مدار مشیت حق ہے. یعنی سلوک کے بعد بھی وصول کا مدار اصال حق پر ہے. دوسرے علت و معلول میں مناسبت بھی شرط ہے. عقلاً جزا عظیم کا ترتب عمل عظیم ہی ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھ لو کہ جنت کس طرح عظیم نعمت ہے اور تمہارا عمل کتنا قلیل ہے. جنت تو کمن اور کیفن ہر طرح عظیم ہے. کمن تو اس کی عظمت یہ ہے کہ غیر متنازع ہے, اور کیفیتاً کیفن اس کی شان یہ کہ لا خطر علی قلب بشر. اور ہمارا عمل کی حالت ہے کمن تو متنازع ہے ہی, اور کیفن یہ کہ ناقص, نماز میں توجہ نہیں, تعدیل ارکان نہیں, نسیان سو سے ادا کی جاتی ہے, روزہ ہے تو اس میں غیبت و شکایت ہے, ذکر تو اس میں خلوص نہیں, بزرگ بننے کا شوق ہے. کیا اس حالت میں جنت کو عمل کا معلول کہا جائے گا کہ عمل سے جنت ملی؟ ہرگز نہیں, بلکہ کہا جائے کہ عمل میں تو یہ تاثیر نہ تھی, محض فضل سے جنت مل گئی. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل بیکار ہے, ہرگز نہیں, کیونکہ عادت اللہ یہی جاری ہے کہ تعالیٰ عمل کے بعد توجہ فرماتے ہیں. چنانچہ ہمارے ادھر متوجہ ہونا بھی ایک عمل ہے جو اس کے فضل کے جذب کے لیے کافی ہے. یہ بات بار بار ماشاءاللہ آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا حدیث شریف میں کہ کوئی شخص بھی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا, اللہ کے فضل سے جائے گا, تو اس پر جو ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کی ضرورت ہی نہیں. بھائی ہم کہتے ہیں بھائی کوئی بھی شخص اپنے کمانے سے جی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ فضل نہیں فرمائے. یہ بات بھی ایسی صحیح ہے, لیکن کیا اس کے لیے کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے؟ اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے کہ چلو میں نے کام نہیں کرنا, خود بخود مجھے مل جائے گا تو مل جائے گا. ہاں جی, تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں ان کو لوگ شلی کہتے ہیں, یہ ویسے خیالی پلاؤ پکاتے ہیں. ہاں جی, وہاں تو شخصلی ہے ہی, لیکن دین کے معاملے میں تو شخصلی بہت سارے ہیں کہ لوگ جانا مطلب ایک کی پرواہ نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں خود بخود مل جائے گا موسم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی کچھ عمل کر لے تو اس پہ اترائے نہیں, کیونکہ جو ہے نا وہ اللہ پاک اس پہ فضل نہیں فرمائے گا تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ جنت جو ہے نا بہت عظیم اجر ہے. ایک تو یہ کہ جنت وسیع ہو جاتا ہے, دوسرا یہ کہ ہمیشہ کے لیے, اور تیسرا یہ کہ اس میں نعمتیں جو ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. تو تین چیز ہو گئی. ہاں جی, تو اب ہمارا عمل ایک محدود ہے, ایک ناقص ہے, اور ایک ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہاں جی, تین چیزوں میں تینوں ہمارے خراب ہیں. اب ظاہر ہے اگر اسی عمل کو اللہ پاک قبول فرما دے اور اس پر وہ چیز دے دے تو فضل نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے کہ اس پر اللہ پاک جنت عطا فرماتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آدمی جنہ مطلب یہ ہے کہ عمل ضرور کرے, عمل میں کوتاہی نہ کرے, لیکن پھر اس کو اللہ کا فضل سمجھے جب وہ قبول ہو جائے. صاحب حق اور صاحب باطل کے اتحاد کے انجام, ارشاد فرمایا صاحب حق اور صاحب باطل کے اتحاد کا ہمیشہ انجام یہ ہوتا ہے کہ صاحب حق کو کسی قدر اپنا مسلک چھوڑنا پڑتا ہے, اور اس کا علاج یہ ہے کہ حق دشوار ہے کیونکہ نفس کے خلاف ہے, اور باطل سہارے اس لیے کہ وہ نفس کے موافق ہے. اور اتفاق اس طرح ہوتا ہے کہ ایک اپنے مسلک کو کس قدر چھوڑے تو صاحب باطل سال کو چھوڑ کر دشوار کیوں اختیار کرے؟ اس لیے ایسے اتحاد کا یہ انجام ہوتا ہے کہ صاحب حق کو کسی قدر اپنا مسلک چھوڑنا پڑتا ہے. نقصان ہمیشہ اہل حق کا ہی ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ ملنے کا, اور دباؤ اکثر صاحب حق پر لوگوں کا ہوتا ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ ملو. جی, کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملتے نہیں, تم کیسے ملے؟ یہ آج کل جو ہے نا مطلب بین المذاہب مکالمہ, یہ سارے کا سارا سازش مسلمان کے خلاف. کیونکہ دیکھیں اگر خدا نخواستہ ساری باتیں ہاں وہ ہماری مان لیں, لیکن ایک بات ہم ان کی مان لیں کہ نعوذ باللہ میں ذالک, جینا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ میں ذالک آخر دن بھی نہیں ہے, مثال کے طور پر کوئی یہ مان لیں تو کافر تو ہو جائے گا, تو پھر ان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ اس لیے فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ایسے موقع پر صرف یہی جواب ہے کہ ہم لوگ کا مذہب اپنا نہیں ہے بنایا ہوا, اللہ پاک کا ہے. تو اللہ جل شانہ کے بنائے ہوئے مذہب میں ہم کیسے تبدیلی کر سکتے ہیں؟ صرف یہ بات ہے کہ ہمارے نفسانی خواہشات کی وجہ سے اگر ہماری چڑچڑاپن ہے اور اس کی وجہ سے ہم دوسروں کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے تو اس کو ہم دور کر سکتے ہیں, اس کے لیے تربیت ضروری ہے, باقی تو مذہب میں تبدیلی تو نہیں کرتے. مذہب تو جیسے ہے اس طرح, اس میں تو ہم ذرا بھر بھی تبدیل نہیں کرتے.
وہ تو ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے, کم اس میں تبدیلی کرنے کا مجاز ہوں.
فرمایا شوق علم, شوق علم جنم رو گئے. فرمایا شوق علم تبدیلی کی طرح ہے, یا تو ہوتا نہیں اور جو ہوتا ہے پھر دل سے نکلتا نہیں. تو یہ شوق علم جنم رو گئے, بلکہ محبت اور رغبت کسی شے کی ہو جنم رو گئے. جب کسی سے ایک بار محبت ہو جائے تو پھر مرد علم تک وہ نہیں نکلتی. مطلب یہ کہ جو علم کا شوق ہے یہ تو ایسا ہے کہ جس کسی کو بھی ہو گیا تو پھر اسی کا رہ جائے گا, ہر چیز میں اسی کا خیال ہوگا. تمام صفات کمال صرف وجود ہی کے مظاہر مختلف ہیں. اور میں بعد موقعی کھولے کہ صفات کمال بس ایک وجود ہی ہے اور باقی تمام صفات کمال اس کے مظاہر مختلف ہیں. اور وجود کسی مخلوق کی صفت ذاتی نہیں بلکہ صفت عرضی ہے, وہ در حقیقت یہ حق تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے. یہاں پر بات ہے کہ موتی تین جو کہتے ہیں اصل موجود تو اللہ ہی ہے, بس سارے سوچ کی وجہ سے تو اصل کمال وہی ہے, باقی صرف اس کے مظاہر ہیں. ہاں جی ماشاء اللہ یہ بھی پورا ہو گیا.